بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج 5 فروری 2019 ہے. آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب محاصرہ ریکارڈ کر رہے ہیں. اس کے مصنف طارق اسماعیل ساگر ہیں. اس کے کل صفحات کی تعداد 352 ہے. یہ کتاب آپ کی خدمت میں پرتبہ آڈیو لائبریری کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ حاصل کرنے کے لیے 03-06-78-78-222 پر رابطہ کریں یا ہماری ویب سائٹ www.qurtuba.org www.qurtaba.org پر رابطہ کر سکتے ہیں. پارٹ 1. عرض ناشر. طارق اسماعیل ساگر کا نام پاکستانی ناول نگاری میں ایک سند کی حیثیت رکھتا ہے. 1980 میں جب ان کا پہلا ناول میں ایک جاسوس تھا منظر عام پر آیا تو ادب کے بڑے بڑے ناقدین دنگ رہ گئے، جس کے بعد سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. ان کا ہر ناول قائرین میں اپنی مقبولیت کے جھنڈے گاڑ چکا ہے اور آج بھی لوگ ان کے نئے ناول کے منتظر رہتے ہیں. طارق اسماعیل ساگر پیشے کے لحاظ سے صحافی ہیں. ان کی زیر ادارت ماہنامہ ساگر ڈائجسٹ اور نیا جہاں انٹرنیشنل شائع ہوتا ہے. اس ادارے سے ہم نے ساگر صاحب کی کتب کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے تاکہ قائرین اپنی کتاب مناسب دام اور اچھے کاغذ میں لے سکیں. آپ سے درخواست ہے کہ ساگر صاحب کی کتابیں ساگر پبلیکیشن سے ہی حاصل کریں. ملتے جلتے ناموں سے دھوکہ ہرگز نہ کھائیں. اگر کسی مسئلے کا سامنا ہو تو براہ کرم ہمیں آگاہ فرمائیں. اس زمن میں آپ ہماری ویب سائٹ www.nayajahan.com www.nayajahan.com پر تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں. آپ کی رائے ہمارے لیے قابل احترام ہے. براہ کرم اگر آپ کو کوئی بھی غلطی نظر آئے تو نشاندہی ضرور کیجیے. شکریہ. بختاور خان. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ایسا ہے، وگرنہ شاید میں اتنے ناول کبھی نہ لکھ سکتا. شاید مجھے محبت کرنے والے ان لاکھوں قائرین تک رسائی حاصل نہ ہوتی جو ان ادبی ٹھیکیداروں کے علال رغم مجھے ناول نگار سمجھتے ہیں. میں صرف ایک بات جانتا اور ایمان کی حد تک اس پر یقین بھی رکھتا ہوں کہ میں نے اپنی دانست میں جو کچھ بھی لکھا وہ کسی مقصد، نظریے اور عزم کے تحت لکھا. کوشش کی کہ اپنے پڑھنے والوں کو پاکستان سے محبت کرنا سکھاؤں، ان کے خلاف ہونے والی اپنوں اور غیروں کی سازش کو اپنے ناقص علم کی حد تک بے نقاب کروں، ان طوفانوں کی نشاندہی کرنے کی کوشش کروں جو منہ پھاڑے ہماری قومی سالمیت کو نگلنے کے لیے امنٹتے چلے آتے ہیں، اور اللہ کا بے پایا کرم کہ مجھے اپنے مقصد میں ہمیشہ کامیابی نصیب ہوئی ہے. میری شناخت ایک جغادری ادیب کی حیثیت سے بھلے نہ بن پائے، ایک ایسے پاکستانی کی حیثیت سے ضرور بن گئی ہے جو اپنے ملک اور اس کے بنیادی نظریے سے بہر صورت محبت کرتا ہے، محبت کرنے کی تلقین کرتا ہے اور اپنے لوگوں کو بتاتا ہے کہ پاکستان انشاءاللہ قائم رہنے کے لیے وجود میں آیا ہے، کیونکہ اس کی بنیادوں میں لاکھوں شہیدوں کا خون شامل ہے اور اتنی مضبوط بنیادیں کوئی نہیں ہلا سکتا. یہی میرا حوالہ ہے اور یہی میرا اعزاز، یہی میری شناخت ہے اور یہی وہ میڈل ہے جو میں اپنے سینے پر سجائے اللہ کے دربار میں پیش ہونا چاہتا ہوں. طارق اسماعیل ساگر، 2002. انتصاب. ان کروڑوں زندہ دلگور پاکستانیوں کے نام جو سالوں سے عوام ہونے کی سزا بھگت رہے ہیں، عنوانات تل ابیب سازش، ایف بی آئی، میزبان، دام صدرن، اجنبی محسن، کٹ آؤٹ، نو پرابلم، سائقہ، جوڑ توڑ، فنش، ناگہانی آفت، پھندا، ڈراپ سین، ہائی جیک، ٹشو پیپرز، ہنگامی میٹنگ، نیا حملہ، دہشت گردی، تعاقب اور سرپرائز شگاف. تل ابیب. فلائٹ ان ٹائم تھی، جہاز نے معمول کے مطابق لینڈنگ کی۔ یہ الگ بات کہ تل ابیب ایئرپورٹ کے اس ٹرمینل سے جہاں جہاز لینڈ ہوا تھا لاؤنج میں پہنچنے تک اسے 1.5 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ شکتی کا یہ پہلا غیر ملکی سفر نہیں تھا، اب تو اسے اپنے بین الاقوامی ریکارڈ کی گنتی بھی بھولنے لگی تھی۔ شاید دنیا کا کوئی ایسا قابل ذکر ایئرپورٹ تھا جس کی انتظامیہ سے اس کا واسطہ نہ رہا ہو، لیکن تل ابیب کی ایڈمنسٹریشن نے اسے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ امیگریشن سے کسٹم کلیئرنس تک اس کے ساتھ دہشت گردوں کا سا سلوک کیا گیا تھا۔ ہر مرحلے پر اسے 3-3 مرتبہ چیک کیا گیا۔ اس نے اپنے آپ سے اب تک متعدد مرتبہ یہ سوال کیا تھا، کیا یہ واقعی سب سچ ہے؟ اگر ایسا تھا تو ان لوگوں کا سلوک اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا، لیکن جس ٹھنڈے مزاج اور حوصلے کے ساتھ اس نے صورتحال کا سامنا کیا، اس پر اس نے متعدد مرتبہ خود کو داد بھی دی تھی۔ اڈوانی نے اسے وقت رخصت ایک مرتبہ پھر بریفنگ دی تھی، بالکل یوں جیسے رنگ روٹوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ یار تم کیا مجھے بچہ سمجھتے ہو؟ اس نے جھنجھلا کر کہا تو اڈوانی بے ساختہ مسکرایا۔ جس بات پر تمہیں اب غصہ آ رہا ہے اس پر کل حیرانگی ہوگی۔ تم ان لوگوں کو نہیں سمجھتے ہو شکتی، بڑے کائیاں لوگ ہیں یہ، ان کی ترقی کا یہی ایک راز ہے۔ یار اڈوانی میں انڈر کور جا رہا ہوں، ڈیل کر رہے ہیں ہم، سرکاری حیثیت ہے میری، پھر ایسی باتیں؟ وہ سب ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھنا موساد کا پہلا اور آخری اصول نیور ایور ٹرسٹ ہے، اور سیکریسی کا مطلب تمہیں وہاں جا کر سمجھ آئے گا۔ اور شکتی کو اس کا مطلب واقعی تل ابیب پر جہاز سے اترنے کے فوراً بعد سمجھ آ گیا تھا۔ اسے تو امید تھی کہ اپنے ملک کی طرح جب وہ ایئرپورٹ پر اترے گا تو اس کے استقبال کے لیے پہلے سے لوگ موجود ہوں گے، اور جہاز سے زمین پر پاؤں دھرنے کے فوراً بعد ایک کار اسے دوسرے راستے سے نکال لے جائے گی، لیکن یہاں تو کوئی موجود نہیں تھا۔ نہ کوئی کارڈ پر نام لکھ کر اس کا منتظر تھا، اور نہ ہی ایئرپورٹ کی کسی ایجنسی کا کوئی ذمہ دار اس سے ٹکرایا۔ معمول کے مطابق جہاز کے عام مسافروں کی طرح وہ امیگریشن لانچ تک آیا۔ یہاں اسے غیر ملکی مسافروں کی قطار میں کھڑا ہونا پڑا۔ اس قطار میں یوں تو 40 سے زیادہ مسافر نہیں تھے، لیکن امیگریشن کاؤنٹر پر موجود بوڑھی یہودن امیگریشن آفیسر ہر مسافر سے کم از کم 5-7 منٹ مغز ماری کے بعد ہی اپنے پہلو میں لگا بٹن دباتی تھی، اور اس کی میز کے دائیں طرف لگا اسٹیل کا مضبوط راڈ اوپر اٹھتا تھا۔ مسافر کے وہاں سے گزرنے کے فوراً بعد راڈ دوبارہ ٹھک کی آواز سے اپنی جگہ واپس فٹ ہو جاتا تھا۔ قریباً 25 منٹ کے جان لیوا انتظار کے بعد جب وہ کاؤنٹر تک پہنچا تو اس کے خون کی گردش خاصی تیز ہو چکی تھی۔ بوڑھی یہودن امیگریشن آفیسر نے سگریٹ سلگا کر دھواں فضا میں اچھالا تو شکتی کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی کھیل تماشے دکھانے والے مداری نے منہ میں مٹی کا تیل بھر کر جلتی ہوئی مشعل پر پھونک مار کر آگ بھڑکائی ہو۔ پاسپورٹ پلیز، امیگریشن آفیسر نے سگریٹ کا کش کھینچ کر اس کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا۔ نہ جانے کیوں اسے یہ مسکراہٹ زہر لگی تھی۔ پاسپورٹ اپنے اور اس کے درمیان بنی شیشے کی مضبوط دیوار کے ایک سوراخ سے اس نے آگے بڑھا دیا۔ بوڑھی یہودا نے پاسپورٹ کھول کر اس کا ایک ایک ورق اس طرح چیک کیا تھا جیسے وہ پہلے سے اس بات کا یقین کر چکی ہو کہ پاسپورٹ جعلی ہے۔ پھر اس کا نام پڑھنے کے بعد مسکرا کر عجیب سی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ترکی میرا پسندیدہ ملک رہا ہے مسٹر بیگ، تھینک یو، شکتی نے بڑے ناگوار لہجے میں کہا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے وہ شکتی سے سوالات کرتی گئی، جس کے بعد اس نے اپنے سامنے دھرے کمپیوٹر کا استعمال شروع کیا۔ 3-4 منٹ کمپیوٹر کے کی بورڈ سے کھیلنے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اس نے، اور پاسپورٹ پر اسٹیمپ لگائی، اور جس راستے سے پاسپورٹ شکتی نے اندر داخل کیا تھا اسی سے لوٹاتے ہوئے اس نے کہا، ویلکم ٹو اسرائیل۔ تھینک یو، شکتی نے شکریہ بالکل گالی دینے کے انداز میں کیا تھا۔ بوڑھی یہودا نے بٹن دبا کر بیریئر ہٹایا، شکتی نے بیریئر عبور کیا، اور ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی اسے بوڑھی یہودن کی مانوس آواز سنائی دی۔ نیکسٹ، وہ اگلے مسافر کو طلب کر رہی تھی۔ امیگریشن ہال سے اس کی جان سستے میں چھوٹی تھی، باقی مراحل پر اس سے بھی زیادہ سختی کا مظاہرہ کیا گیا، اور جیسے ہی وہ مین ہال میں آیا تو لمبا سانس لے کر اس نے گویا سارا بوجھ سر سے جھٹک کر الگ کر دیا۔ اب غصے کی جگہ واقعی حیرانگی نے لے لی تھی۔ این ہال کے باہر سیکیورٹی کار کا ایک اور مضبوط نظام اس کا منتظر تھا۔ یہاں سے ٹیکسی میں سوار ہونے تک 3 مرتبہ اس کے نام کا اندراج ہوا، اور بالآخر وہ ٹیکسی میں سوار ہونے میں کامیاب ہوا۔ ہالیڈے، اس نے ٹیکسی کی پچھلی نشست پر اپنا ہینڈ بیگ پھینکنے کے بعد ڈرائیور سے کہا۔ اوکے سر۔ بحر اوقیانوس کے کنارے جس سڑک پر وہ سفر کر رہے تھے اس کی بناوٹ، سجاوٹ اور سمندر کے ساتھ بھاگتی بھاگتی ٹیکسی نے اسے قریباً نارمل کر دیا تھا۔ شکتی تل ابیب کی مشہور سڑک ہرکن اسٹریٹ پر اڑا چلا جا رہا تھا۔ دل ہی دل میں وہ کئی مرتبہ یہ بات سوچ چکا تھا کہ آخر اتنا لمبا چوڑا کھٹرا پہنانے کی کیا ضرورت تھی۔ وہ سیدھے صوبہ یہاں آتا یا ان کے اسرائیلی دوست دہلی میں آتے اور معاملہ طے ہو جاتے، لیکن بعد میں اسے اندازہ ہو گیا کہ موساد کی ان احتیاطی تدابیر نے ہی اسے سی آئی اے کے پلے کی ایجنسی بنا رکھا تھا، بلکہ یہ لوگ بعض معاملات میں تو امریکنوں سے بھی آگے نکل چکے تھے۔ شکتی یہاں ایک اہم مشن پر آیا تھا، یہ موساد اور را کا جوائنٹ آپریشن تھا۔ یہاں اسے ایک کور نام اور کور ایڈریس کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔ شکتی الف بیگ کے نام سے ترکی کے پاسپورٹ پر سفر کر رہا تھا۔ اسے دہلی سے لندن بھیجا گیا تھا، جہاں سے وہ ایک امریکن فلائٹ پر تل ابیب پہنچا تھا۔ لیکن ایک بات اس نے بطور خاص نوٹ کی تھی کہ اگر اس کے مسافر ساتھیوں کے سامنے کوئی حلفن بھی یہ بات کہتا کہ وہ عام مسافر کے بجائے کوئی خاص شخصیت ہے تو وہ کبھی تسلیم نہ کرتے۔ اور یہی موساد کا کمال تھا، وہ بالکل عام لوگوں کی طرح آپریٹ کرتے تھے اور حیران کن نتائج حاصل کرنے میں مہارت رکھتے تھے۔ ٹیکسی ہالیڈے ان میں داخل ہو رہی تھی۔ شکتی سنبھل کر بیٹھ گیا۔ اب کچھ بھی ہوتا اس کے لیے حیرت کا باعث نہیں بن سکتا تھا، یہ اس کی خوبی تھی۔ کسی بھی اجنبی ماحول میں وہ خود کو فوراً ایڈجسٹ کر لیتا تھا، اور اس کا چناؤ بڑے اہم مشن کے لیے اس کی اسی خوبی کی بنا پر کیا جاتا تھا۔ ہوٹل کے مین گیٹ سے ایک ویٹر اس کے ساتھ چپک گیا۔ شکتی کو اندازہ تھا کہ یہ کون ہو سکتا ہے۔ ہوٹل کے کاؤنٹر تک اس نے شکتی کی رہنمائی کی اور مؤدب ہو کر ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یس سر، کاؤنٹر پر کھڑی لمبی تڑنگی لڑکی نے، جس کے حسن سے زیادہ اس کی ساخت متاثر کن تھی، شکتی کی طرف دیکھ کر مؤدب لہجے میں کہا، کمرہ چاہیے۔ آپ کا نام سر؟ الف بیگ۔ شکتی نے پاسپورٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ مسٹر الف بیگ فرام ٹرکی؟ لڑکی نے پاسپورٹ پر نظر ڈالے بغیر پوچھا۔ یس۔ شکتی نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ یو آر ویلکم سر، آپ کے نام سے کمرہ پہلے سے ریزرو ہے۔ اس کے لہجے میں شکتی کے لیے پہلے سے زیادہ گھلاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ اصولی طور پر شکتی کو اب حیران ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر اب ہر قسم کے سرپرائز کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ وہی ویٹر جو مین گیٹ سے یہاں تک اس کے ساتھ آیا تھا، اب لفٹ میں اس کے ساتھ کمرہ نمبر 501 کی طرف جا رہا تھا، جو بطور خاص شکتی کے لیے مخصوص تھا۔ پانچویں منزل پر لفٹ رکی تو راہداری میں چند قدم چلنے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ اس فلور پر ایک اچٹتی نظر ڈالنے سے شکتی اس بات کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ وی آئی پی فلور ہے، لیکن اس بات کا اسے بھی اندازہ نہیں تھا کہ فلور کے تمام کمرے موساد کے سیف ہاؤس ہیں، جہاں ان کے خصوصی مہمان قیام کرتے ہیں۔ ان کمروں میں ایسے جدید اور خفیہ آلات نصب تھے جو یہاں کے مکینوں کے دور اندر تک جھانک لینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ یہ الگ بات کہ چالاک ترین شخص بھی انہیں نہ دیکھ سکتا تھا اور نہ ہی محسوس کر سکتا تھا۔ آپ کا کمرہ جناب، ویٹر نے اپنے ہاتھ میں پکڑی چابی سے دروازہ کھولا اور ایک طرف مؤدب کھڑے ہونے کے بعد اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ شکتی کمرے میں داخل ہوا تو اسے یوں لگا جیسے وہ تلسم ہوش ربا میں آ گیا ہے۔ کمرے کا ماحول ایسا خوبصورت اور خوابناک تھا کہ شکتی کو اطمینان کی ایک لہر اپنے سارے جسم میں سرایت کرتی محسوس ہوئی۔ ویٹر اسے سروسز سے متعلق رہنمائی دے کر چلا گیا۔ شکتی نے اپنا بیگ ایک کونے میں رکھ کر کھڑکی کا پردہ اٹھایا تو سامنے کے منظر نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ کھڑکی سے سمندر اور اس کے کنارے ریت پر لیٹی اد ننگی عورتوں کا نظارہ شکتی کے لیے بڑا متاثر کن تھا۔ کافی دیر تک وہ کھڑکی کے اندر سے نظریں جمائے باہر جھانکتا رہا، پھر اپنی جگہ پردہ سرکانے کے بعد جوتوں سمیت بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ قریباً 15-20 منٹ بعد دروازے پر مؤدب آہٹ میں سے چونکایا۔ یس؟ اس نے لیٹے لیٹے پوچھا، اور ایک خوبصورت ویٹرس ٹرالی پر شراب کی مختلف بوتلیں سجائے اندر داخل ہو گئی۔ اتنی قیمتی شرابیں دیکھ کر شکتی کی رال ٹپکنے لگی۔ آپ کے میزبان مسٹر ڈیوڈ کی طرف سے آپ کے لیے سر، ویٹر نے ادائے دلربائی سے جھٹکتے ہوئے شکتی کو مخاطب کیا، جو بیٹ سے اسپرنگ کی طرح اچھل کر اب قریباً پنجوں کے بل کھڑا تھا، کیونکہ ویٹرس کا قد اس سے بھی نکلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ شکریہ، دھنیواد۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا تو ویٹرس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے لیے پیک تیار کر دوں سر؟ ویٹرس نے ہونٹوں پر جمی دل فریب مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ اوہ ضرور۔ شکتی سنبھل گیا۔ کیا پسند فرمائیں گے سر؟ اسکوچ۔ شکتی نے ویٹرس اور بوتلوں پر ایک ساتھ نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ویٹرس نے مسکراتے ہوئے جام تیار کیا اور پیالے میں دھری برف کے ٹکڑے اس میں ڈال کر شکتی کی طرف بڑھا دیا۔ پیشکش کا یہ انداز شکتی جیسے زمانہ ساز ایجنٹ کے لیے بھی بڑا جان لیوا تھا۔ اس کے سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ ویٹرس نے باقی بوتلیں اس کے سامنے فریج میں سجائیں اور جس طرح آئی تھی اسی طرح بجلیاں گراتی واپس لوٹ گئی۔ لیکن نہ جانے کیوں شکتی کا دل چاہا کہ وہ واپس نہ جاتی۔ جام ہاتھ میں پکڑے وہ دوبارہ کھڑکی کے سامنے پہنچ گیا اور پردہ ہٹا کر ساحل سمندر کا نظارہ کرتے ہوئے اپنا حلق طے کرنے لگا۔ اچانک ہی فون کی گھنٹی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یس، اس نے حسب عادت فون پر کہا، میں ڈیوڈ ہوں مسٹر شکتی، ویلکم۔ اوہ کیسے ہیں مسٹر ڈیوڈ آپ؟ بہت اچھا، سفر کیسا رہا آپ کا؟ معافی چاہتا ہوں اگر کوئی زحمت ہوئی ہو تو۔ ابھی آپ تھکے ہوئے ہیں، آرام فرمائیں، ہم ڈنر پر ملیں گے۔ ڈیوڈ نے اس کے ایک ہی سوال میں اگلے تمام سوالوں کے جواب دے کر اسے وش کیا اور لائن کٹ گئی۔ سازش۔ شکتی کو ایک پیک کا ایسا خمار چڑھا کہ کمرے کا ٹی وی چلتا چھوڑ کر وہ دو گھنٹے لمبی تان کر سوتا رہا۔ شاید ٹی وی پر کسی مغنیا کے زوردار گانے کی آواز نے اسے نیند سے بیدار کیا تھا۔ فون پر اس نے کافی منگوائی اور تھوڑی دیر بعد وہ ذہنی طور پر تیار ہو کر ڈیوڈ کا منتظر ہو گیا۔ ڈیوڈ اس کے بیدار ہونے کے بمشکل آدھے گھنٹے بعد آ گیا۔ دونوں نے گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کے بعد دونوں نے موسم پر تین چار فقروں کا تبادلہ کیا اور مطلب کی بات پر آ گئے۔ ہم تھوڑی دیر بعد یہاں سے ایک دوسرے ہوٹل میں جا رہے ہیں، یہاں مسٹر کارل اسمتھ سے آپ کی ملاقات کروائی جائے گی۔ مسٹر کارل اسمتھ نیو یارک کے مشہور پرچے پائنس کے ایڈیٹر ساؤتھ ایشین ریجن ہیں، ڈیوڈ نے اسے سمجھانا شروع کیا۔ شکتی اس کے سامنے مسلسل سر ہلا رہا تھا۔ ڈیوڈ نے اپنے بریف کیس سے ایک فائل نکال کر اسے کارل اسمتھ کے مکمل جغرافیے سے اس طرح آگاہی دے دی تھی کہ اسے دیکھے بغیر بھی اب شکتی اسے بھرے مجمع میں پہچان سکتا تھا۔ اوہ مسٹر شکتی، اب ہمیں چلنا چاہیے، بلا آخر ڈیوڈ نے گھڑی کی سوئیوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ چلیے، شکتی اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں ایک آرام دہ کار میں ہوٹل باسل کی طرف جا رہے تھے جو اسی اسٹریٹ کے دوسرے کونے پر واقع تھا۔ 319.8 مربع میل پر پھیلا نیو یارک امریکہ کا اقتصادی اور اعصابی مرکز ہے۔ اس کے سب سے بڑے اور اہم علاقے کوئنز کی 15ویں اسٹریٹ میں واقع پائنس کا دفتر امریکیوں کے نزدیک شاید بطور ایک اہم اخبار کے کوئی حیثیت نہ رکھتا ہو، لیکن موساد کے ایک اہم مرکز کی حیثیت سے تل ابیب میں اسے ہمیشہ اہم حیثیت حاصل رہی تھی۔ موساد کا پہلا اصول دھوکہ دو اور اپنا الو سیدھا کرو۔ دنیا بھر کے اندازوں کے برعکس موساد سب سے زیادہ ناقابل اعتبار امریکنوں کو سمجھتی تھی۔ خصوصاً سی آئی اے کے ساتھ دنیا کے بیشتر معاملات میں تعاون کے باوجود موساد کا ہمیشہ یہ اصول رہا کہ سی آئی اے ناقابل اعتبار ہے۔ سی آئی اے بھی صورتحال سے بے خبر نہیں تھی۔ اس کے کرتا دھرتا بھی اس بات کو جانتے تھے کہ موساد نے ان کے اندر دور تک نقب لگا رکھی ہے۔ اب تک سی آئی اے کا کاؤنٹر سیل اس سلسلے میں اپنے بڑے قابل اعتبار ایجنٹوں اور ذمہ داروں کو بھی گرفتار کر چکا تھا، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جب معاملہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ یا پینٹاگن تک پہنچتا تو اسے دبا دیا جاتا اور سی آئی اے کو جوابی کارروائی کے بجائے خاموشی اختیار کرنے کی تلقین کی جاتی تھی۔ موساد دنیا کے ہر اس حصے میں موجود ہے جہاں کوئی یہودی پایا جاتا ہے۔ یہ ہے وہ اہم سچائی جس کو دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیاں نہیں بھلاتی۔ کوئنز کے اس ایریا میں موجود پائنز کا یہ دفتر بھی موساد کا ہی ایک سیف ہاؤس تھا، لیکن امریکی ایجنسیوں کو کبھی اس کا گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا کیونکہ کارل اسمتھ انہیں ڈبل کراس کر رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ موساد کے لیے کام کر رہا تھا اور دوسری طرف ایف بی آئی اس دھوکے کا شکار تھی کہ کارل اسمتھ ان کا مخبر ہے۔ اس بات میں کوئی شک بھی نہیں تھا، کارل اسمتھ نے ایف بی آئی کے لیے خاصی خدمات انجام دی تھی، لیکن ایف بی آئی یہ بات نہیں جانتی تھی کہ کارل اسمتھ ان کی کوئی بھی خدمت کرنے سے پہلے اس کی اجازت موساد سے دیتا تھا، اور موساد اس کے ذریعے اکثر ایف بی آئی کو گمراہ کر کے اپنا الو سیدھا کر لیا کرتی تھی۔ کارل اسمتھ کے ایف بی آئی سے معاملات معاشی نوعیت کے تھے۔ وہ ایف بی آئی کا مخبر اس لیے تھا کہ اس کو اس کام کا خطیر معاوضہ ملتا تھا۔ نیو یارک کے صحافتی حلقوں میں اپنی خاص پہچان رکھنے والے اس صحافی کی ضرورت ایف بی آئی کو ہمیشہ رہتی تھی اور ایک پروفیشنل ہونے کے ناطے وہ ہر خدمت کا معاوضہ پہلے سے ضرور طے کر لیا کرتا تھا۔ موساد کے ساتھ البتہ اس کے معاملات مختلف تھے۔ اس نے اپنی زندگی کے بمشکل 20 سال اسرائیل میں گزارے تھے اور اب گزشتہ 30 سال سے امریکہ میں فروکش تھا۔ یہاں اس نے برکلے یونیورسٹی سے صحافت کی ڈگری حاصل کی تھی۔ مکمل امریکی ہونے کے باوجود وہ کبھی اپنی اصلیت نہیں بھلا پایا۔ آج سے 15 سال پہلے جب موساد کے ایک کیٹسا نے اس سے رابطہ کیا اور اسے ایک یہودی ہونے کے ناطے اس کے مذہبی اور ملی فرض سے آگاہ کرنے کے بعد موساد کے لیے کام کرنے پر آمادہ کیا تو ان دنوں وہ لاس اینجلس کے ایک مقامی روزنامے میں سب ایڈیٹر کے فرائض انجام دیا کرتا تھا۔ کارل اسمتھ کو خود اپنے متعلق یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ ابھی تک آرتھوڈاکس یہودی ہے۔ اس نے تو سوائے یوم سبت کے کبھی عبادت گاہ کا رخ بھی نہیں کیا تھا، لیکن جلد ہی اس کے اندر کبھی نہ مرنے والی یہودیت کو موساد نے جگا دیا تھا اور اب وہ ایک کمیٹڈ یہودی کی طرح موساد کی خدمات انجام دے رہا تھا۔ اپنے کام اور خاندانی معاملات کے سلسلے میں بھی اس کا آنا جانا 2-3 ماہ بعد اسرائیل میں لگا رہتا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کی بوڑھی ماں اور قریبی رشتے دار یہی مقیم تھے۔ لیکن اس مرتبہ اسے بطور خاص طلب بھی بلایا گیا تھا اور اس بات کی ہدایت بھی کی گئی تھی کہ وہ نیو یارک سے براہ راست طلب بھی نہیں آئے گا، نہ ہی اسرائیل میں اس کی آمد کا کسی کو علم ہوگا۔ کارل اسمتھ نے نیو یارک سے لندن کی فلائٹ لی تھی، جہاں دوسرے روز اس سے انچارج کیٹسا نے رابطہ کرنے کے بعد اس کے اسرائیل سفر کی دستاویزات مکمل کی تھی۔ لندن سے اسرائیل تک اس نے اسرائیلی ایئر لائن کے بجائے پین این کے جہاز سے ان جعلی دستاویزات پر سفر کیا جو اس کے حوالے لندن میں کی گئی تھی۔ اس کا امریکن پاسپورٹ کسی نے چھو کر بھی نہیں دیکھا تھا، کیونکہ موساد اس مرتبہ اس کے پاسپورٹ پر اسرائیل میں داخلے یا اخراج کا اندراج نہیں کروانا چاہتی تھی۔ اس کی اسرائیل میں تمام سرگرمیاں آف دا ریکارڈ رکھی جا رہی تھی۔ باسل ہوٹل اس کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی، درجنوں مرتبہ وہ یہاں آ چکا تھا۔ یہاں کے در و دیوار اس سے آشنا تھے۔ ایک خاص کمرہ اس کے لیے ہمیشہ بک رہتا تھا۔ جب کبھی وہ ہوٹل میں آیا اسے اسی کمرے میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ اب تو اس کا معمول بن چکا تھا۔ ہوٹل کے کاؤنٹر پر پہنچتے ہی وہ کمرہ نمبر 303 کہتا اور ڈیوٹی آفیسر اسے مسکراتے ہوئے چابی پیش کر دیا کرتی تھی۔ اس نے یہاں کبھی کوئی کارڈ یا فارم پر کرنے کا تکلف نہیں کیا تھا۔ آج بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ اسے مسکراتے ہوئے لیڈی آفیسر نے خوش آمدید کہا اور ایک مؤدب ویٹرس اس کا چھوٹا سا ہینڈ بیگ اٹھا کر اس کے آگے آگے چلنے لگی۔ کارل کو یہ کچھ اچھا نہیں لگتا تھا۔ امریکی معاشرے نے اسے تکلفات سے عاری ضرور کر دیا تھا، لیکن یہاں اس کے ساتھ جو بھی سلوک ہوتا اس پر وہ کوئی کامنٹ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ موساد سے تعلق رکھنے والی کسی بھی شخصیت کو اس کے کسی بھی کام پر کمنٹ کرنے، تجسس رکھنے یا اس سے متعلق سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، خصوصاً کسی ہوٹل میں قیام کرتے ہوئے اپنے ساتھ ہونے والے کسی بھی سلوک کو اسے بہر صورت قبول کرنا پڑتا تھا۔ کارل اسمتھ کو الجھن سی ہونے لگی تھی، کیونکہ اس مرتبہ وہ تل ابیب آمد پر اپنے کسی عزیز دوست رشتے دار سے ملنے کا مجاز بھی نہیں تھا اور نہ ہی اسے اپنے کمرے سے یا کہیں باہر سے فون کرنے کی اجازت تھی۔ شاید کوئی بہت اہم مشن سونپا جا رہا ہے اسے۔ اس نے اپنے آپ کو اب تک یہی سوچ کر تسلی دی تھی۔ اپنی بوریت کا مداوع صرف ٹی وی کے مختلف چینل بدل کر ہی کر سکتا تھا یا فریج میں دھری بیئر اور شراب کی بوتلوں سے شغل کر کے وہ خود کو نارمل رکھ سکتا تھا۔ خدا خدا کر کے اسے ڈیوڈ کا پیغام ملا کہ وہ اگلے 1 گھنٹے میں اس سے ملنے آ رہا ہے، تو اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ڈیوڈ کی آمد جس سانولے رنگ اور چھریرے بدن کے شخص کے ساتھ ہوئی وہ پہلی ہی نظر میں کارل اسمتھ کو خاصا چالاک دکھائی دیا۔ مسٹر شکتی، اور آپ ہیں مسٹر ولسن، ڈیوڈ نے کارل اسمتھ کی توقعات کے عین مطابق اس کا شکتی سے غلط نام سے تعارف کروایا۔ ولسن، مسٹر شکتی ہمارے بھارتی دوست ہیں، ہمیں ان کی توقعات پر پورا اترنا ہے۔ بس یہ سمجھ لو یہ ہماری دوستی کی آزمائش بھی ہے اور امتحان بھی، ڈیوڈ نے کہا۔ تو کارل قطرے سنجیدہ ہو کر شکتی کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں کا رنگ اسے نہ جانے کیوں سانپ کی آنکھوں کے رنگ کی طرف بدلتا ہوا محسوس ہوا۔ اپنے انڈین دوستوں کے کام آنا میرے لیے باعث عزت ہوگا جناب، کارل نے کاروباری مسکراہٹ شکتی کی طرف اچھالی جس کے ماتھے پر سلوٹیں بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ مسٹر ولسن، مقابلہ مشترکہ دشمن سے ہے اور یہ بات ہمارے دوست بھی جانتے ہیں کہ ہم الگ الگ حیثیت میں مطلوبہ اہداف حاصل نہیں کر سکتے، البتہ مل کر ہم دشمن کو آسانی سے زیر کر سکتے ہیں۔ شکتی نے ڈیوڈ اور کارل کی طرف باری باری دیکھ کر مکارانہ مسکراہٹ ہوٹوں سے چپکا لی۔ آف کورس مسٹر شکتی، ڈیوڈ نے کہا، میرا خیال ہے ہم کام کی بات شروع کرتے ہیں۔ کارل اسمتھ نے کہا، نہ جانے کیوں اسے شکتی کی موجودگی سے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، شکتی نے اپنا ہاتھ سامنے دھرے اپنے بریف کیس کی طرف بڑھایا لیکن اچانک ہی رک گیا، دروازے پر آہٹنے سے چونکا دیا تھا۔ یس، ڈیوڈ نے اونچی آواز سے کہا، اور ایک ویٹرس مشروبات کی ٹرالی کھینچتی اندر آ گئی۔ شکتی کو اندازہ تھا کہ یہ کوئی عام ویٹرس نہیں، لیکن اس نے پھر بھی اس کی موجودگی میں بریف کیس کھولنا مناسب نہیں جانا۔ ویٹرس نے ان کی خواہش کے مطابق مشروبات تیار کر کے ان کی طرف بڑھائے اور ٹرالی وہیں چھوڑ کر جس طرح مؤدب ہو کر اندر آئی تھی اسی طرح وہ واپس لوٹ گئی۔ شکتی نے اب بریف کیس کھول لیا تھا۔ مسٹر ولسن، یہ ہے پیرزادہ صاحب، تمہارا ٹارگٹ، تمہارے بندے نے اس شخص تک رسائی حاصل کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ مسلسل 15-20 منٹ تک پیر مقبول ہاشمی کی تفصیلات بتاتا رہا، جس کے بعد ڈیوڈ نے سلسلہ گفتگو آگے بڑھایا۔ ڈیوڈ نے قریباً آدھا گھنٹہ کارل اسمتھ کو اس منصوبے پر بریفنگ دی جس پر عمل کرنے میں اسے اہم کردار ادا کرنا تھا۔ اس نے کارل اسمتھ سے ڈرا اور موساد کے مشترکہ منصوبے کی تمام تفصیلات طے کی اور اسے بتایا کہ یہ آپریشن کتنا اہم ہے اور اس کی کامیابی سے عظیم اسرائیل اور ان کے دوست بھارت کو کیا کیا کامیابیاں مل سکتی تھیں۔ مسٹر ولسن، تم سے زیادہ اس بات کو کون سمجھ سکتا ہے کہ 11 ستمبر کے واقعے کے بعد سے امریکہ کی ترجیحات اچانک کس طرح بدل گئی ہیں؟ اس صورتحال کو اگر ہم اور ہمارے دوست اپنے حق میں استعمال نہ کر سکے تو پھر شاید اگلے کئی 100 سال تک ہمیں تاریخ دوبارہ ایسا موقع نہیں دے گی، ڈیوڈ نے آخر میں کہا۔ ونڈرفل، بے اختیار کارل اسمتھ کے منہ سے نکلا۔ اس نے دل ہی دل میں اپنے یہودی مالکان کو داد دی۔ اس بات کا تو اسے یقین تھا کہ ایسے شیطانی منصوبے کا خیال صرف موساد کو ہی آ سکتا ہے۔ اگر ہمیں آپ کی معاونت میسر رہی تو ہم یہ مارکہ ضرور سر کر لیں گے، شکتی نے قدرے جوش کا مظاہرہ کیا۔ لیکن مسٹر شکتی، اس بات کا خیال رہے کہ یہاں غلطی کی گنجائش ہرگز نہیں ہے۔ تم جانتے ہی ہو کہ تمہارا مقابلہ کن لوگوں سے ہے۔ اس سے پہلے بھی ہمارے دونوں آپریشن صرف تم لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ناکام ہوئے ہیں، ڈیوڈ نے اپنا اندیا ظاہر کر دیا۔ مسٹر ڈیوڈ، اس مرتبہ ایسا نہیں ہوگا، میں خود سارے آپریشن کی نگرانی کروں گا، شکتی نے بڑے تیقن سے کہا۔ معاملے کی انتہائی سنگین نوعیت کے تحت میں چاہوں گا کہ ہمارا سبجیکٹ کسی بھی طرح بچنے نہ پائے، کارل اسمتھ نے قریباً ضمانت طلب کرنے کے انداز میں بات کی تھی۔ نتائج کچھ بھی نکلے مسٹر ولسن، لیکن اس بات کا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم سبجیکٹ کو زندہ واپس نہیں لوٹنے دیں گے، اور یہی نہیں، اس کھیل کے سارے مہرے کھیل ختم ہونے سے پہلے ہی ضائع کر دیے جائیں گے، شکتی نے اسے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اوکے مسٹر ڈیوڈ، یہ بتائیں آپ کب آپریشن شروع کرنا چاہتے ہیں، کارل اسمتھ نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اگلے 2 روز کے بعد، ڈیوڈ کے بجائے شکتی نے جواب دیا۔ ہاں منگل کے دن سے۔ برا مت مانیے مسٹر شکتی، منگل ہمارے لیے مبارک دن ہے، شاید آپ اسے منحوس خیال کرتے ہیں، ڈیوڈ نے شکتی کی طرف دیکھ کر کہا۔ آپریشن کی کامیابی کے بعد میں اپنے نظریات تبدیل کر لوں گا مسٹر ڈیوڈ، شکتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کارل اسمتھ بے ساختہ مسکرا دیا۔ تینوں قریباً 2.5 گھنٹے تک منصوبے کی تفصیلات طے کرتے رہے۔ اسی دوران کارل اسمتھ نے دونوں سے متعدد امکانات اور نتائج پر بات بھی کی۔ اس نے کھل کر اپنے تمام خدشات بیان کرنے کے بعد شکتی سے ضمانت طلب کی تھی، اور شکتی اس کے ذہن میں پیدا ہونے والے شک کا ازالہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ اس بات کا احساس اسے شدت سے تھا کہ دونوں اسے خود سے کمتر خیال کر رہے ہیں، اور ایسا کیوں نہ ہوتا، وہ جانتا تھا ماضی میں اس کی ایجنسی کی نااہلی نے انہیں اسرائیلیوں کی نظر میں کیسا رسوا کیا تھا۔ وہ ان کی پیشہ ورانہ استعداد کار کو شک کی نظر سے دیکھنے لگے تھے، اور موجودہ آپریشن میں بھی انہوں نے صرف اسی شرط پر آمادگی ظاہر کی تھی کہ انہیں ایک ایک پل کی تفصیلات سے آگاہ ضرور رکھا جائے، خصوصاً اپنا کوئی بھی ایکشن پلان کرنے سے پہلے را انہیں اعتماد میں ضرور لے گی۔ شکتی کپور نے اپنے سینئرز کے احکامات کے تابع ان لوگوں کی ہاں میں ہاں بہر صورت ملانی تھی اور انہیں بہر طور مطمئن کرنا تھا۔ تاریخ کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ پاکستان کو دنیا کی نظروں میں گرانے کے لیے انہوں نے آج تک جو کوششیں کی تھیں اب ان کو سمر لگنے کا وقت آیا تھا، لیکن اچانک 11 ستمبر کی دہشت گردی نے کایا ہی پلٹ کر رکھ دی تھی اور وہ ہیرو بنتے بنتے زیرو بن گئے تھے۔ انہیں فوراً کچھ کرنا تھا، کوئی بھی ایسا کام جو ان کے دشمن کو دنیا کی نظروں میں گرا سکے، ان کے شیطانی مقاصد کی بجا آوری کر سکے۔ سرکار کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا، ایجنسی کے بڑے بڑے شہ دماغ سر جوڑے دنوں سے یہ معما حل کرنے کے لیے کوشاں تھے، جب اچانک شکتی کپور کے شیطانی دماغ نے یہ منصوبہ ان کے سامنے پیش کیا۔ ایک مرتبہ تو وہاں موجود بڑے بڑے شہ دماغ ہل کر رہ گئے، لیکن پھر سب اس کی تجویز پر اش اش کر اٹھے۔ وزیر داخلہ کو انہوں نے جب تجویز کا بلو پرنٹ پیش کیا تو بے ساختہ اپنی جگہ سے وہ یوں اٹھ کھڑا ہوا جیسے کرسی کی گدی میں لگے اسپرنگوں نے اسے فضا میں اچھال دیا۔ وہ مارا، وزیر داخلہ نے فائل پر مکہ مارتے ہوئے کہا۔ سر، ڈی جی نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ اوکے، فوراً عمل کرو، فنڈز کی پرواہ نہیں کرنا، کسی منسٹری سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، فائنانس منسٹر کو اسپیشل انسٹرکشنز مل جائیں گی۔ ڈیفینس منسٹر کا سیکرٹ بجٹ تمہارے ڈسپوزل پر ہے اور اگلے 48 گھنٹوں میں تمہاری میٹنگ موساد سے ارینج کروا دی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے اتنے زور و شور اور جوش و خروش سے بات کہی تھی کہ اس کے منہ سے تھوک کے چھیٹے فائل پر گر رہے تھے۔ تھینک یو سر، ڈی جی نے کھڑے ہو کر اسے تعظیم دی۔ مجھے 100% رزلٹ چاہیے۔ 100%، وزیر داخلہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس سے بھی زیادہ سر، اس سے بھی زیادہ۔ ڈائریکٹر جنرل را نے حسب عادت اپنے بائیں بازو کو زور زور سے ہلاتے ہوئے کہا اور سلوٹ مار کر باہر آ گیا۔ اب میں دیکھوں گا انہیں۔ ڈی جی کے باہر نکلتے ہی وزیر داخلہ نے اپنی مونچھوں پر الٹا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر پھیلا مکروپن پہلے سے دو چند ہو گیا تھا۔ مسٹر شکتی، تم اس آپریشن کی کمانڈ کرو گے۔ ڈی جی نے اگلی شام موساد کے نمائندوں کے ساتھ وزارت داخلہ میں ہونے والی خفیہ گفتگو سے لوٹنے کے بعد شکتی سے کہا۔ میری خوش قسمتی سر، شکتی نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا۔ شکتی کپور، فنڈز کی پرواہ نہیں کرنا، میں نے تمہیں سینئرز کو نظر انداز کر کے اس آپریشن کی کمانڈ اس لیے دی ہے کہ یہ منصوبہ تم نے پیش کیا ہے اور ادھر کام کرنے کا بھی تمہیں زیادہ تجربہ ہے۔ تم ہائی کمیشن میں 3 سال گزار چکے ہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا۔ یس سر۔ ریزلٹ 100% سے کم نہیں ملنا چاہیے۔ 100%، میری بات کا مطلب سمجھتے ہو نا؟ یس سر، ایسا ہی ہوگا۔ میں آپ کے اعتماد پہ پورا اتروں گا سر، ضرور پورا اتروں گا۔ گو اہیڈ۔ ڈی جی نے اپنے سامنے دھری فائل پر دستخط کر کے فائل بند کی اور اپنے دائیں ہاتھ رکھے ٹرے میں پھینک دی۔ سر، شکتی نے کھڑے ہو کر قدم جمائے اور اسے تعظیم دی۔ کل شام کی فلائٹ سے تم لندن جا رہے ہو اور اگلے روز 3 بجے وہاں سے تل ابیب۔ ڈی جی نے اسے مطلع کیا۔ شکتی ڈی جی کو سلوٹ مار کر آؤٹ ہو گیا۔ اب اسے لندن جانے کی تیاری کرنی تھی، جہاں بھارتی ہائی کمیشن میں موجود ان کے ساتھی نے اسرائیلی سفارت خانے کے ذریعے سارے بندوبست کر لیے تھے۔ دہلی سے لندن اور وہاں سے تل ابیب تک اس کا سفر ایگزیکٹو کلاس میں ہوا تھا، جس سے اسے خود بھی اپنی خصوصی اہمیت کا احساس ہونے لگا تھا۔ FBI کارل اسمتھ 2 روز ہوٹل سے باہر گزارنے کے بعد جب لندن میں موجود اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچا تو یہ خوشگوار حیرت اس کی منتظر تھی کہ وہ لندن سے باہر نہیں گیا۔ ہوٹل گارڈین میں گزشتہ 3 روز سے وہ نہ صرف موجود تھا بلکہ باقاعدہ اسی کے نام پر اس کے کمرے میں سروس ہوتی رہی تھی، اسی کے نام سے ٹرانسپورٹ بک ہوتی رہی تھی۔ دنیا کی کسی بھی ایجنسی کے لیے اس کی گزشتہ 2 دنوں سے لندن کے گارڈین ہوٹل سے پرسرار گمشدگی ثابت کرنا بظاہر ناممکن ہو چکا تھا۔ یہ موساد کے مقامی کیٹسا کا کمال تھا۔ اسی روز شام کی فلائٹ سے وہ واپس نیو یارک جا رہا تھا۔ نیو یارک کے لو گارڈیا ایئرپورٹ پر اس کے دفتر کی گاڑی اس کی منتظر تھی۔ کارل اسمتھ لندن میں ایک خاص نیوز اسٹوری پر کام کرنے گیا تھا، جو اب تحریری صورت میں اس کے بریف کیس میں موجود تھی۔ اسی طرح اس کے لندن میں قیام کا جواز بھی فراہم کر دیا گیا تھا۔ آفس پہنچنے کے بعد حسب سابق اس کا استقبال سب سے پہلے لیزا مارٹن نے کیا۔ لیزا 3-4 ماہ پہلے ہی پائنز میں آئی تھی، اس سے پہلے وہ ایک ہفت روزہ سے منسلک تھی۔ لیزا کو پائنز میں صرف کارل اسمتھ لایا تھا۔ گزشتہ 3 سال سے وہ کارل اسمتھ ایکسکلوزیو اسٹوریاں پڑھ کر اس کی فین بن چکی تھی۔ ہر دوسرے تیسرے ماہ کارل اسمتھ کوئی نہ کوئی اہم خبر لا کر سب کو حیران کر دیا کرتا تھا۔ گوگس کے دفتر کے ساتھ ہی اسے کار کی ایجنسیوں کے ساتھ دوستی کا شاخسانہ قرار دیا کرتے تھے، لیکن لیزا مارٹن نے یہ بات کبھی تسلیم نہیں کی تھی۔ اس نے کارل کو محنت کرتے دیکھا تھا۔ اپنے کام سے اس کی لگن کی لیزا عینی شاہد تھی۔ اس کی ہمیشہ سے خواہش رہی تھی کہ وہ بھی کارل اسمت کی طرح کوئی ایسی بڑی سٹوری نکالے جو اخباری ہیڈ لائن بنے، جس پر مباحثہ ہو، جس پر لوگ گلی بازار میں بات کریں اور الیکٹرانک میڈیا جس کا نوٹس لے۔ لیکن وہ ایسا صرف سوچ سکتی تھی، کیونکہ اس کے اتنے زیادہ ذرائع نہیں تھے کہ کوئی بڑی خبر نکال سکے۔ ہیلو لیزا، کارل نے بیٹھے بیٹھے اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ لیزا اس کے آفس میں ہی چلی آئی تھی۔ کمال کر دیا سر آپ نے اس مرتبہ، تو تم بھی کوئی اسکوپ مارو نا۔ کارل نے اس کے سامنے دانا پھینکا۔ اپنی ایسی قسمت کہاں سر۔ دیکھو لیزا، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ یہ قسمت وغیرہ کو میں نہیں مانتا۔ کم ہمت لوگوں نے اپنی ڈکشنریاں الگ سے بنائی ہوتی ہیں، جن میں ایسے الفاظ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ میں تو ایک بات کا قائل ہوں لیزا، ہمت مرزا، مدد خدا۔ اس نے لیزا کے سامنے فارم کے کپ میں کافی تیار کرتے ہوئے کہا۔ لیکن سر، چانس ملنے کی بھی تو بات ہے، ہمیں تو کوئی چانس ہی نہیں دیتا۔ لیزا نے شکریہ کہہ کر اپنا کپ اپنے سامنے رکھا۔ چانس میں تمہیں دیتا ہوں۔ واقعی سر؟ واقعی۔ کارل نے اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ تم پاکستان جانے کی تیاری کرو، وہاں بڑی بڑی کہانیاں تمہاری منتظر ہیں۔ لیزا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ 11 ستمبر کے بعد سے گو کے سارا مغربی پریس پاکستان پر جھپٹ پڑا تھا، لیکن لیزا مارٹن نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے کسی ایسے ایڈونچر کے قابل سمجھا جائے گا۔ او مائی گاڈ، سر آپ سیریس ہیں نا؟ اس نے کار پر جھکتے ہوئے اس سے دریافت کیا۔ اپنی جگہ مطمئن ہو کر بیٹھو، ایسی باتیں مذاق میں نہیں کی جاتی۔ اس نے لیزا کے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ کا دباؤ بڑھاتے ہوئے کہا۔ سر ایسا ہو جائے تو؟ شدت جذبات سے اس سے آگے وہ کوئی بات نہ کہہ سکی۔ دیکھو لیزا، میرا اصول ہے کہ نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے، انہیں اپنی صلاحیتیں آزمانے کا موقع ضرور ملنا چاہیے، اور میں خزانے پر سانپ بن کر بیٹھنے کا قائل نہیں ہوں۔ آسمان سب کے لیے کھلا ہونا چاہیے، ہر کوئی اپنی قوت پرواز کو آزمائے۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ اس نے لیزا کی طرف عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ سر مجھے تو اپنے کانوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا۔ لیزا نے احساس تشکر سے اپنی آنکھیں جھکا رکھی تھی۔ لیکن ایک بات ہے لیزا، اس نے اچانک پینترا بدلا۔ کیا سر؟ کیا بات ہے؟ لیزا نے تقریباً گھبراتے ہوئے کہا۔ دیکھو لیزا مارٹن، امریکہ کے افغانستان پر حملے کے بعد سے ساری دنیا کا پریس وہاں موجود ہے، معمول کی خبریں سب لوگ دے رہے ہیں۔ خصوصی اسکوپ مارنے کے لیے تمہیں تھوڑی محنت کرنی پڑے گی۔ سر میں ایسا کر سکتی ہوں؟ میں گھبرانے والی نہیں ہوں سر، میں تمہیں خصوصی جاب دے رہا ہوں لیزا، انٹرویو تمہارا میدان ہے۔ اگر تم تھوڑی سی عقل اور ہمت استعمال کر کے پاکستان سے اس شخص کا انٹرویو لے آؤ تو تم دنیا کو بڑی خبر دے سکو گی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی دراز سے ایک تصویر نکالی اور لیزا مارٹن کی طرف پھینک دی۔ لیزا نے بے قراری سے ہاتھ بڑھا کر تصویر اٹھا لی۔ یہ قریباً 60 سالہ باریک شخص کی تصویر تھی۔ لمبے قد اور چھریرے بدن کے اس شخص کی آنکھوں سے کچھ ایسی ذہانت ٹپک رہی تھی جس نے لیزا کو بھی متاثر کر دیا۔ کون ہے یہ؟ پیرزادہ صاحب، یہی نام ہے اس کا۔ اس نام سے مشہور ہے یہ شخص، سی آئی اے، ایف بی آئی اور MI6 کے نزدیک یہ مشتبہ دہشت گرد ہے۔ امریکہ میں ہونے والے دہشت گردوں کے 2 اہم واقعات میں اس کے ملوث ہونے کا شک کیا جا رہا ہے۔ یہ شخص امریکہ میں رہتا تھا، 10 سال اس نے یہاں تبلیغ کی اور سینکڑوں لوگوں کو مسلمان کیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے ہاتھوں مسلمان ہونے والے اس کے فدائی بن کر زندہ رہتے ہیں، اس کے حکم پر آنکھیں بند کر کے موت کے کنویں میں چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ اس کی سرگرمیاں بہت پرسرار ہیں لیزا، اسے اس بات کا علم ہے کہ جلد یا بدیرے سے گرفتار کر لیا جائے گا، اس لیے یہ بہت محتاط ہو گیا ہے۔ دنیا بھر سے اس کے 9 مسلم مرید اس کو ملنے جاتے ہیں اور وہاں سے نیا مشن لے کر یہاں واپس آتے ہیں۔ لندن، جرمنی اور پیرس میں دہشت گردی کے واقعات میں اس کے مرید گرفتار ہوئے، لیکن کیا مجال کہ انہوں نے منہ سے پیرزادہ کا نام بھی نکالا۔ ایجنسیوں کے پاس اس بات کا ثبوت موجود ہوتا ہے کہ گرفتار ہونے والے نے آخری ملاقات پیرزادہ سے کی تھی، اسی کی ہدایت اور حکم پر یہ واردات کی ہے، لیکن پکڑے جانے والے اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ اسے اپنا روحانی پیشوا تو مانتے ہیں، لیکن یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ تخریبی کارروائیاں اسی کے حکم پر ہو رہی ہیں۔ کارل اسمتھ پیرزادہ سے متعلق تفصیلات لیزا مارٹن کو سنا رہا تھا اور لیزا مارٹن کی دلچسپی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ قریباً 1 گھنٹے بعد جب وہ کارل اسمتھ کے کمرے سے باہر نکل رہی تھی تو اس کی صرف اور صرف ایک ہی خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح اڑ کر پاکستان پہنچے اور پیرزادہ کے منہ سے کوئی ایسی بات اگلوا لے جس کے ذریعے वो सारे मीडिया पर छा सके। अगले 24 घंटों में लीजा को इसका पासपोर्ट पाकिस्तानी वीजे समेत मिल गया। पीआईए की एग्जेक्टिव क्लास में इसके लिए सीट बुक हो चुकी थी। इसे 2 रोज बाद पाकिस्तान जाना था, न्यूयॉर्क से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से क्वेटा, जहां एक 5-स्टार होटल में इसके लिए कमरा बुक हो चुका था। वहां बहुत सी खबरें तुम्हारी मुंतजर होंगी लीजा, लेकिन अच्छा सहाफी वो है जो भीड़ के पीछे ना भागे बल्कि अपनी अलग शिनाख्त बरकरार रखे। तुम्हारा टारगेट पीरजादा है, पीरजादा। बहर सूरत इसका इंटरव्यू हासिल करो, खा इसकी कुछ भी कीमत अदा करनी पड़े तुम्हें। मैं तुम्हें वहां अपना एक सोर्स दूंगा, बड़ा जहीन लड़का है नवीद अख्तर, मेरे लिए इसने बहुत काम किया है। मैं जब वहां स्टेशन इंचार्ज था, तुम इससे खुलकर हर बात कर सकती हो, इसे एतमाद में लेकर कोई भी एडवेंचर कर सकती हो। बहुत वफादार लड़का है, बस इसका जरा ख्याल रखना। इससे दमे रुखसत लीजा मार्टिन को ब्रीफिंग देते हुए कहा, सर आप मुतमईन रहें और देखते जाएं कि मैं आपके लिए क्या कुछ कर सकती हूँ। ऐसा ब्रेक थ्रू दूंगी सर कि सब लोग हैरान रह जाएंगे। हाँ वो तो है, कार्ल स्मिथ ने जुर्माइनी बात कहकर खुद ही कहकहा लगाया। लीजा को इस बात की समझ तो नहीं आई, लेकिन इखलाकन इसने भी दांत निकाल दिए, क्योंकि कार्ल स्मिथ इसका बॉस था और एक अमेरिकन कंपनी के मुलाजमा को हमेशा ये बात याद रखनी होती थी कि बॉस हमेशा दुरुस्त होता है। ओके, तुम तैयारी करो जाने की, विश यू ऑल द बेस्ट। कार्ल ने इसकी तरफ हाथ बढ़ाया, जिसे लीजा ने गर्मजोशी से थामकर 2-3 मरतबा दबाया और एहसास तशक्कुर से बाहर आ गई, जहां हॉल कमरे में इसके साथी इसे मुबारकबाद दे रहे थे। इनके लिए ये बात बड़ी हैरानकुन थी कि इतने जूनियर सहाफी होने के नाते इसे आखिर किस तरह इतनी अहम रिपोर्टिंग की इजाजत मिल गई। तुम्हें तो इसके असल क्वालिफिकेशन का इल्म ही नहीं, समार्था ने बड़े जले कटे लहजे में सिकरा उछाला। मुझे तुमसे हमदर्दी है मिस समार्था, लेकिन टैलेंट बहरहाल अपनी अहमियत मनवा कर रहता है, बूढ़े जॉन हॉक ने तंज किया। जी हाँ, अगर टैलेंट यहूदी भी हो तो क्या ही कहने। समार्था भी जली भुनी बैठी थी। यहूदी तो मैं भी हूँ डार्लिंग, अपनी अपनी किस्मत की बात है, लेकिन आप में लीजा जैसी गर्मजोशी बाकी नहीं रही मैडम, बूढ़े जॉन हॉक की बात पर सबने कहकहा लगाया। जैक्सन हाइट पर आसिफ शाह की आमद कोई ऐसा गैर मामूली वाकया नहीं था, इसका आना जाना यहाँ लगा ही रहता था। खुसूसन यहाँ का गुजराती रेस्टोरेंट इसका पसंदीदा होटल था, जहाँ के गुजराती और मद्रासी खाने आसिफ शाह को खासे मरगूब थे। डोसा मसाला, इसने काउंटर के करीब खड़े होकर अपने खुसूसी वेटर से कहा और वहाँ मौजूद शनासा चेहरों से बारी बारी हाथ मिलाता बिला आखिर कोने की मेज पर जाकर बैठ गया। एन इन लम्हात में जब वो गुजराती होटल में दाखिल हुआ, एक मकामी काले ने अपने मोबाइल फोन से इसकी आमद और होटल में मौजूदगी का पैगाम आगे पहुंचा दिया। एफबीआई का ये मुखबिर गुज़िश्ता 15 रोज से आसिफ शाह के साथ साय की तरह चिपका हुआ था और इसकी सारा दिन की सरगर्मियां तफसील के साथ एफबीआई के कंप्यूटर को नोट करवा रहा था। आसिफ शाह से मुतालिक एफबीआई को पक्का यकीन था कि पाकिस्तान में मौजूद पीरजादा से इसका गहरा ताल्लुक है और अमरीका से पीरजादा के लिए जो फंडिंग होती है इसका एक अहम जरिया आसिफ शाही है, लेकिन एफबीआई यकीन की हद तक कायम करदा इस मफरूजे का अभी तक कोई सबूत हासिल नहीं कर सकी थी। उन्होंने आसिफ शाह की मामूल की निगरानी की थी और कभी खातरखम नतायज बरामद नहीं हो सके थे। 11 सितंबर के बाद से सूरत हाल में अचानक जो शिद्दत पैदा हो गई थी, इसने एफबीआई को माजी के तमाम भूले सबक याद दिला दिए थे। आसिफ शाह की 6-7 माह पहले बंद हो जाने वाली फाइल दोबारा खुल गई थी और अमेरिका में मौजूद दीगर हजारों मुश्तबा पाकिस्तानियों की तरह एफबीआई ने इसके गिर्द भी मुखबिरों का जाल फैला दिया था। एफबीआई के मकामी बॉस ने इस सिलसिले में जो पॉलिसी इख्तियार कर रखी थी, इसमें नाकामी के चांसेस बहुत कम थे। इसका कहना था कि मुश्तबा पर मुसलसल नजर रखो, इसे अपनी नजरों से ओझल न होने दो। मुल्जिम कितना भी चालाक क्यों न हो, कभी न कभी वो कोई ऐसी गलती जरूर करता है जिससे इसकी असलियत बेनकाब हो जाए, और आज आसिफ शाह से भी इत्तेफाक से वही गलती दोहराई गई थी। इस बात का तो उसे इल्म था कि इसके घर और ऑफिस के फोन बग हो रहे हैं, लेकिन ये गुमाने से नहीं था कि न्यूयॉर्क के तमाम ऐसे फोन बूथ जहां पाकिस्तानियों की आमद मुतवक्को हो एफबीआई की नजर में है। इसने खाने से फारिग होकर पे कार्ड के जरिए गुजराती होटल में नस्ब फोन बूथ से इंटरनेशनल कॉल मिलाई थी। पाकिस्तान में ये कॉल किसी मलिक साहब ने मौसूल की और आसिफ शाह ने भी अपने असली नाम के बजाय चौधरी के नाम से बात की थी। दोनों ने ایک دوسرے کی خیر خیریت دریافت کی، کاروبار سے متعلق معلومات کا تبادلہ کیا، اور چودھری نے ملک صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ اگلے دو روز میں وہ رقم ان تک پہنچا دے گا۔ فون بند کرنے کے بعد وہ دوبارہ ہوٹل کے کاؤنٹر پر آیا، اپنے کریڈٹ کارڈ سے اس نے بل ادا کیا اور اپنی راہ لی۔ اگلے دو روز بعد اس نے معمول کے مطابق مقامی مارکیٹ میں ہنڈی کا کاروبار کرنے والے مقامی ایجنٹ کے ذریعے رقم ملک صاحب کو پہنچا دی۔ دوسرے روز آصف شاہ اپنے گھر سے معمول کے مطابق آفس جانے کے لیے روانہ ہوا اور اس پارکنگ لاٹ تک پہنچا جہاں وہ گاڑی کھڑی کیا کرتا تھا۔ ابھی اس نے گاڑی کے دروازے کی طرف بمشکل ہاتھ بڑھایا ہی تھا جب اچانک اس کے نزدیک ایک کار آ کے رکی۔ اس کے پہیے زور سے چرچرائے اور دو لمبے تڑنگے نوجوان اگلے دروازوں سے باہر نکل کر اس کی طرف بڑھے۔ ایف بی آئی، دونوں نے اپنے خصوصی کارڈ اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے اپنا تعارف کروایا۔ یس سر، آصف شاہ نے خود کو نارمل رکھا۔ مسٹر شاہ، آپ کو ہمارے ساتھ جانا ہے، ایف بی آئی مارشل نے اسے حکم سنایا۔ لیکن کیوں؟ ابھی ہم نہیں بتا سکتے، اسی مارشل نے بڑے سرد لہجے میں پستول اس کے منہ کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ عام حالات میں شاید آصف شاہ اس صورتحال کو برداشت نہ کرتا اور اسے کھری کھری بھی سنا دیتا، لیکن 11 ستمبر کے بعد سے یہاں پاکستانیوں کی پولیس اور ایف بی آئی کے ہاتھوں جو درگت بن رہی تھی، اس کا تقاضا یہی تھا کہ وہ چپ چاپ ان کے ساتھ چلا جائے۔ اس نے اب تک ایسے درجنوں پاکستانی امریکنز کی کہانیاں سن لی تھی جنہوں نے اپنا قانونی استحقاق جتانا چاہا، جواب میں پولیس اور ایف بی آئی والوں نے ان کی اچھی خاصی ٹھکائی کرنے کے بعد انہیں اٹھا کر اپنی گاڑی میں پھینکا اور چل دیے۔ آصف شاہ کو پاکستان سے آئے ہوئے 12 سال ہو رہے تھے۔ وہ پاکستان سے امریکہ پاکستانی پولیس کے ظلم و تشدد اور انتقامی کارروائیوں کا شکار ہونے کے بعد ہی غیر قانون طریقے سے بھاگ کر آیا تھا، اور امریکہ میں 5-6 سال تک اس کا موضوع سخن عموماً پاکستانی پولیس ہی رہا کرتی تھی، لیکن یہاں گزشتہ چند روز سے جو سلوک خصوصاً پاکستانیوں کے ساتھ ہو رہا تھا، اس کے بعد سے اسے امریکنوں کے مقابلے میں پاکستانی پولیس فرشتہ دکھائی دیتی تھی۔ احتجاج کا ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر وہ چپ چاپ ایف بی آئی والوں کی کار کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، اور اگلے 15 منٹ بعد وہ ایف بی آئی کے مقامی آفس میں ملزموں کی طرح ایک کرسی پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے وہ دونوں مارشل موجود تھے جو اسے یہاں تک لائے تھے۔ ان دونوں کے درمیان ایک لکڑی کی بھاری میز بھی دھری تھی، لیکن نہ جانے کیوں آصف شاہ کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ابھی یہ لکڑی کی میز دونوں کے درمیان سے ہٹے گی اور ایف بی آئی کے یہ مارشل اسے اپنی ٹھوکروں پر رکھ لیں گے۔ ان کی آنکھوں سے جھانکتی نفرت اور زہر اگلتی زبانوں کا قہر کوڑوں کی طرح آصف شاہ کے دل و دماغ پر برس رہا تھا۔ اسے جانتے ہو مسٹر؟ مارشل نے پیرزادہ کی ایک تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے کہا۔ ہاں، آصف شاہ کے لیے جھوٹ بولنا ممکن نہیں تھا۔ کیسے؟ اگلا سوال خاصے تلخ لہجے میں کہا گیا تھا۔ ایک دینی رہنما کی حیثیت سے اس کی تصویر اخبارات میں چھپی رہی ہے اور پاکستان میں اس کی شہرت ایک پیر کی سی ہے۔ آصف شاہ نے بظاہر چلاکی دکھائی۔ اس سے زیادہ نہیں؟ دوسرے مارشل نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، آصف نے قدرے سنبھل کر کہا۔ پیرزادہ سے تمہاری کوئی ڈیلنگ تو نہیں رہی ہے نا؟ نہیں، کبھی نہیں۔ مسٹر شاہ، میں نے تمہیں شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ جھوٹ نہ بولنا، اس طرح تم بچ سکو گے، لیکن یوں لگتا ہے کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نہیں نکلے گا۔ مارشل کو غصہ آنے لگا تھا۔ دیکھو مسٹر، مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو مسٹر شاہ، نہ صرف تمہارا اس سے تعلق ہے بلکہ تم اسے ہنڈی کے ذریعے ڈرگ منی بھیجتے ہو، اور جعلی نام اور شناخت کے ساتھ یہ سب غیر قانونی کام کر رہے ہو۔ مارشل نے اسے پھاڑ کھانے والے لہجے میں اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر کہا۔ دونوں کے درمیان میز موجود تھی، لیکن غصے سے اس کے منہ سے جو شولے نکل رہے تھے، ان کی تپش آصف کو اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی۔ کیا ڈرگ منی؟ میں سمجھا نہیں۔ ابھی سمجھ جاؤ گے، دوسرے مارشل نے کہا اور ایک ٹیپ کا سوئچ آن کر دیا۔ اس میں موجود کیسٹ پر اسی گفتگو کی ریکارڈنگ موجود تھی جو اس نے گجراتی ہوٹل سے کی تھی۔ آصف شاہ کو شدید سردی میں اپنے بدن پر پسینہ سا محسوس ہوا۔ لیکن میں نے تو اپنے کزن مالک امجد سے بات کی ہے۔ لک مسٹر شاہ، ہمارے پاس یہاں سے بذریعہ ہنڈی $50,000 پیرزادہ کو بھیجنے اور اس کے پاکستان میں موصول ہونے کا پورا ریکارڈ موجود ہے۔ تم جتنا جھوٹ بولو گے نا، اتنا ہی پھنستے جاؤ گے۔ جانتے ہو پیرزادہ دہشت گردی میں مطلوب ہے، اس کے وارنٹ ہم جاری کرنے والے ہیں۔ مارشل کی ایک ہی دھمکی نے آصف شاہ کو لٹا دیا۔ یہ مت بھولو مسٹر شاہ کہ تم آج ہی پاکستانی پولیس کو کئی کیسوں میں مطلوب ہو۔ اگر ہم نے تمہیں پاکستانی پولیس کے حوالے کر دیا تو ساری زندگی جیل میں گزار دو گے۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ آصف شاہ نے گردن جھکاتے ہوئے کہا. یہ ہوئی نا بات, مارشل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. میزبان پی آئی اے کی جس پرواز سے لیزا مارٹن پاکستان کی طرف اڑی جا رہی تھی, یوں دکھائی دیتا تھا کہ اس کا سارا عملہ اسی کی خدمت کی تنخواہ لے رہا ہے. نیو یارک سے فرینکفورٹ تک ایگزیکٹو کلاس کی تینوں ایئر ہوسٹل اس سے چپکی رہی تھی. انہوں نے لیزا کی یوں پذیرائی کی تھی جیسے اس کا تعلق صدر امریکہ کے پرسنل اسٹاف سے ہو. لیزا کی خدمت میں سرگرم ان فضائی میزبانوں کو دیکھ کر کوئی اندھا بھی یہ بات حلفن کہہ سکتا تھا کہ پی آئی اے کی خدمت کی روایت دنیا بھر کی ایئر لائنوں سے زیادہ مضبوط ہے. انہوں نے گرم ٹھنڈے مشروبات اور انواع اقسام کے کھانوں سے لے کر لیزا کے گرم اور ٹھنڈے تولیے سے ہاتھ دھلوانے تک اس انداز سے اس کی عزت افزائی کی تھی جیسے مغلیہ دور کی کنیزیں اپنے بادشاہوں کی داشتاؤں کی کیا کرتی تھیں. لیزا نے زندگی میں کبھی ایسی پذیرائی کا تصور نہیں کیا تھا. اسے یوں لگتا تھا جیسے پاکستان میں اس کے لیے سرخ قالین بچھائے گئے ہوں گے اور وہ آسانی سے میرزادہ سے انٹرویو کا مارکہ سر کر کے کوئی بڑا بریک تھرو کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائے گی. اس نے کرنا بھی کیا تھا, پیرزادہ کو اپنے ناز و انداز اور چرب زبانی سے امریکہ کے خلاف لغویات بکنے پر مائل کرنا اور اسی کے منہ سے دہشت گردوں کے حق میں کلمہ خیر کہلانا. یہ بھی بھلا کوئی کام ہوا, اس نے سوچتے ہوئے کہا. فرینکفرٹ کے بعد ان کی اگلی منزل اسلام آباد تھی. فرینکفرٹ سے اس کے ساتھ والی خالی سیٹ پر کوئی بڑا پاکستانی سرکاری افسر سوار ہوا تھا. شاید وہ یہاں کسی اہم سرکاری مشن پر آیا تھا اور اب وطن واپس جا رہا تھا. ابتدائی تعارف پر لیزا کی امریکی شہریت کے انکشاف نے اعلی افسر کی ذہنی اور جسمانی کیفیت ہی بدل کر رکھ دی تھی. یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے وہ سب کچھ بھول بھلا کر صرف لیزا کی پاکستان میں خدمت کا کوئی بہانہ تلاش کرنے کے مشن پر ہی یہاں آیا ہے. اس نے لیزا کے سامنے اپنی افسری اور اثر و رسوخ کی ایسی ایسی داستانیں بیان کی جنہیں سن کر لیزا کو وہ سی آئی اے کی ڈائریکٹر سے بھی زیادہ اہم شخصیت محسوس ہونے لگا. کوئی بھی خدمت ہو میرے لائق, نو پرابلم, کسی سرکاری ڈاکومنٹ کی ضرورت پڑے بندہ حاضر ہے. اغوان ڈائریکٹریٹ میرے ماتحت ہے, کسی کی ضرورت نہیں کہ کوئی میرے حکم کو ٹال سکے. مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کی کوئی بھی خدمت کر کے, گاڑی, بنگلہ, ڈرائیور, کچھ بھی فرمائے, سب حاضر ہے. اسلام آباد پر لینڈنگ سے پہلے اس نے اپنی ٹپکتی رال کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے لیزا مارٹن کو اس عاجزی سے اپنی خدمات پیش کی تھی کہ لیزا گڑبڑا کر ہی رہ گئی تھی. بے اختیار اس کا ہاتھ اپنے گریبان پر گیا اور نامحسوس انداز میں اس نے اپنی گرم بنیان کو گردن تک کھینچ لیا. اپنے وزٹنگ کارڈ پر دو تین خصوصی موبائل نمبروں کا اندراج کرنے کے بعد اس افسر نے اپنا کارڈ لیزا کے پرس کی اگلی جیب میں زبردستی ڈال دیا. وہ تو لیزا کو اپنا موبائل بھی دینے پر تلا ہوا تھا تاکہ رابطے میں کوئی پرابلم نہ رہے, لیکن لیزا کے لیے ممکن نہیں تھا. اسے سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اس نوعیت کی کوئی پیشکش قبول نہ کرے. ایئرپورٹ پر اعلی افسر کو ریسیو کرنے کے لیے اس کے ماتحت جہاز کی سیڑھیوں کے پاس موجود تھے. اس نے لیزا کے سامنے سوائے ہاتھ باندھنے کے باقی ہر حربہ استعمال کر لیا تھا کہ وہ یہیں سے اس کے ساتھ کار میں سوار ہو جائے, لیکن اب نہ جانے کیوں لیزا کو اس سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا. تھینک یو مسٹر خان, تھینک یو ویری مچ, مجھے امبیسی کے لوگ لینے آئے ہوں گے. پھر صحیح, آئی ول بی ان ٹچ ود یو. اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اعلی افسر کے ساتھ جھوٹ بول کر اپنی جابخشی کروائی. افسر اعلی کا سامان اس کے ماتحتوں نے وصول کرنا تھا. وہ یہاں سے ایک لمبی کار میں سوار ہو گیا تھا اور رن وے پر کافی دور تک پچھلی سیٹ سے گردن باہر نکال کر لیزا کو ہاتھ لہراتا رہا. لیزا کو یہی دھڑکا لگا رہا کہ کہیں وہ اپنے بھاری بھرکم جسم سمیت کھڑکی سے باہر ہی نہ گر پڑے. پیرزادہ کے فون کی گھنٹی شاید ہی کبھی خاموش رہی تھی, لیکن وہ کبھی کوئی فون براہ راست نہیں اٹھاتا تھا. ماضی کے تلخ تجربات نے اسے بہت محتاط کر دیا تھا. وہ اپنے ہر عمل کا محاسبہ کرنے لگا تھا اور اس بات کے لیے کوشا رہتا تھا کہ اس کی کوئی بھی سرگرمی خلاف معمول دکھائی نہ دے, کیونکہ غیر ملکی اور ملکی ایجنسیوں کی نظر کرم اس پر ضرورت سے زیادہ رہی تھی. پیرزادہ کا اس کے علاوہ اور کوئی گناہ نہیں تھا کہ اس کا تعلق ایک دیندار گھرانے سے تھا اور اپنی خاندانی روایات کے برعکس اس کے والد نے ابتدا میں سے انگریزی زبان میں تعلیم دلائی تھی. جونیئر اور سینئر کیمبرج اس نے لندن سے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی دینی تعلیم بھی جاری رکھی تھی. مصر کی جامعہ الازہر سے ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہ تبلیغ سے منسلق ہوا اور ساری دنیا گھومتا بالآخر امریکہ میں فروکش ہو گیا. پیرزادہ کے ذہنی شعور نے اس میں ملی غیریت کا جذبہ بھی اجاگر کر دیا تھا. وہ اپنے ملک کے خلاف کسی بھی حرکت پر ایسے ہی رد عمل کا اظہار کرتا تھا جیسے اس کے مذہب کے خلاف کوئی بات کہی گئی ہو۔ وہ عجیب دور تھا جب پیرزادہ نے امریکہ میں ڈیرے جمائے۔ ایک طرف تو اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہونے والے امریکنوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا، اور دوسری طرف اس کے کشف و کرامات کی دھوم پڑی تھی۔ عملیات کے ذریعے بیماریوں کا علاج اسے وراثت میں ملا تھا۔ اس نے اپنی خاندانی روایت کے مطابق چلہ کشی کر کے قرآنی علوم کے ذریعے جسمانی اور نفسیاتی عوارض کا علاج کرنا شروع کیا، اور اپنے اخلاص کی وجہ سے اس کی شہرت میں اضافہ کرتا چلا گیا۔ پیرزادہ نے اپنے والد کی اجازت سے یہاں کی نو مسلم عورت سے شادی کر لی تھی۔ اس طرح امریکہ میں اسے قانونی حیثیت سے قیام کی سہولت بھی میسر آ گئی۔ دن بدن جہاں اس کے مریدین اور متوسلین کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، وہاں اس کی مخالفت بھی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اس مخالفت میں پیش پیش یہاں کی وہ ہندو لابی تھی جو اسے اپنے لیے خطرہ محسوس کرتی تھی۔ پیرزادہ نے دوران قیام نہ صرف دو مسجدیں بنوا دی تھیں بلکہ ایک جدید طرز اور سہولیات کا حامل دینی مدرسہ بھی قائم کر دیا تھا۔ یہاں سینکڑوں کی تعداد میں نو مسلم بچے اور بچیاں دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ممکن ہے کہ اس حد تک وہ قابل برداشت رہتا، لیکن جب ایک روز اس نے فلسطین، کشمیر اور دنیا کے دیگر ممالک میں مظلوم مسلمانوں سے ہونے والی زیادتیوں کے خلاف بطور احتجاج اپنے مریدین سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھوائی، تو خصوصاً مقامی انڈین کونسلیٹ نے اسے اپنے لیے خطرہ جاننا شروع کر دیا۔ امریکہ کی اس ریاست میں بھارتی امریکنوں نے مضبوطی سے اپنے پاؤں جما رکھے تھے۔ مقامی کانگریس مین اور سینیٹر سے ان کے روابط بڑے مضبوط تھے جن پر پیرزادہ نے نقب لگائی تھی، اور پہلی مرتبہ اس کی کوششوں سے مقامی سینیٹرز کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کے خلاف ایک قرارداد مذمت امریکن سینٹ میں پیش کی گئی تو انڈین کونسلیٹ کا ماتھا ٹھنکا۔ بھارتی کونسلیٹ نے اس کے بعد سے پیرزادہ کے خلاف باقاعدہ مہم کا آغاز کر دیا، جس میں اس کے مخالف اسی کے ہم وطنوں کی خدمات بھارتیوں کو اتفاق سے حاصل ہو گئی، کیونکہ پیرزادہ کی یہاں آمد کے بعد سے کچھ پاکستانی امریکن خامخواہ اسے اپنے لیے بھی خطرہ محسوس کرنے لگے تھے۔ پیرزادہ نے بھارتی سازشوں کی طرف اپنا دھیان بٹانے کے بجائے اپنے کام پر توجہ زیادہ مرکوز رکھی۔ اس کی تنظیم کی طرف سے کشمیری اور دیگر مظلوم مسلمانوں کے لیے فنڈز کی فراہمی کو بھارتی کونسلیٹ نے دہشت گردی کا رنگ دینا شروع کر دیا، اور جلد ہی انہیں اپنے مشن میں کامیابی بھی مل گئی۔ جب ایک روز امریکن حکومت کی طرف سے پیرزادہ کو امریکہ چھوڑنے کا حکم ملا، اسے بتایا گیا کہ یہ حکم آف دی ریکارڈ ہے، لیکن اسے بہرحال اس کی تعمیل کرنی ہے، بصورت دیگر اس کے خلاف خطرناک مقدمات قائم ہو جائیں گے۔ پیرزادہ نے عافیت یہاں سے نکل جانے میں ہی جانی اور پاکستان چلا گیا، لیکن اپنے مریدوں سے اس کا روحانی تعلق ٹوٹنے کے بجائے مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ وہ پیرزادہ کو اپنے مرشد کی حیثیت سے نذرانہ تسلسل سے بھیجتے رہے۔ پیرزادہ اس رقم کو جہاد کرنے والوں کی معاونت پر خرچ صرف کرنے لگا، اور جلد ہی اس کی شہرت امریکی بیوی رکھنے والے ایک ایسے روحانی عامل اور پیر کی حیثیت سے پھیلنے لگی جو انگریزی زبان بڑی مہارت اور روانی سے بولتا تھا، اور جس کے پاس تبلیغ اور جہاد کے لیے جدید ترین ذرائع موجود تھے۔ مقامی ایجنسیوں نے جلد ہی اندازہ لگا لیا کہ وہ دہشت گرد نہیں، البتہ جذباتی حد تک مسلک اور مذہب سے عقیدت رکھنے والا، پڑھا لکھا، سائنسی امور پر عبور رکھنے والا پیر ہے، جسے اب اپنی شہرت کا شوق بھی چڑھانے لگا ہے۔ ان کا آنا جانا پیرزادہ کے ہاں لگا رہتا تھا۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ایسا ملک تھا جہاں پیرزادہ کے جانے سار موجود نہ ہوں۔ آصف شاہ کا شمار بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ پاکستان کا اشتہاری ملزم آصف شاہ، جو امریکہ میں گرین کارڈ ہولڈر تھا، ان دنوں پیرزادہ کے آستانے تک پہنچا جب اس کی شہرت خاصی پھیل چکی تھی۔ آصف شاہ کو پیرزادہ کی شخصیت کے سحر نے ایسا جکڑا کہ اس کی زندگی کا رنگ ڈھنگ ہی بدل کر رہ گیا۔ پیرزادہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد اس کا شمار اب پیرزادہ کے مریدین کے حلقہ خاص میں ہونے لگا تھا۔ وہ دل سے اس حقیقت کا قائل تھا کہ پیرزادہ اپنے دین اور ملک کا خدمتگار ہے۔ پیرزادہ کے امریکہ سے جانے کے بعد یہاں ہونے والی دہشت گردی کی وارداتوں میں ہندو اور یہودی پریس کی طرف سے پیرزادہ کا نام لیا جانے لگا، جس پر ان کے مرید کچھ محتاط ہو گئے، اور اپنے مخصوص ماضی رکھنے کی وجہ سے آصف شاہ یوں بھی بڑا محتاط تھا۔ اس لیے اس نے اپنی رہائش تبدیل کر لی تھی اور کیلیفورنیا سے اب نیو یارک آ گیا تھا۔
پیرزادہ سلبتس کا تعلق روز بروز مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ پیرزادہ کے نزدیک بھی اس کا شمار اپنے خاص مریدوں میں ہوتا تھا، جن سے وہ کئی معاملات پر مشاورت بھی کیا کرتا تھا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر جب پیرزادہ کے خادم نے بتایا کہ آصف شاہ کا نیو یارک سے فون آیا ہے، تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر رہ گیا، کیونکہ آصف شاہ اپنے اصلی نام کے بجائے عموماً چودھری کے نام سے بات کیا کرتا تھا۔ پیرزادہ نے سوچا ممکن ہے اس نے ایسی ضرورت نہ سمجھی ہو اور فون کی طرف متوجہ ہوا۔ دوسری طرف سے سلام دعا کے بعد جب آصف شاہ نے اچانک جہاد اور طالبان کے حوالے سے بات شروع کی تو پیرزادہ چونکا اور سمجھ گیا کہ اس پر جال پھینکا جا رہا ہے۔ اس نے آصف شاہ کو قریباً ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اس کا ذہنی توازن تو خراب نہیں ہو گیا، کون سے طالبان اور کیسا جہاد، وہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ اس نے آصف کو وظائف پڑھنے کی تلقین کی اور اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہ نکالا جو ان لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتا، جو آصف کو بلیک میل کرنے میں کامیاب ہونے کے بعد پیرزادہ کے خلاف کی سازش کر رہے تھے۔ آج کے بعد اس کی کوئی کال مجھے تھرو نہ کرنا، جیسے اس کا فون آئے فون بند کر دو، اس نے اپنے خادم کو ہدایت کی۔ 11 ستمبر کے بعد سے پیرزادہ خاصا چوکنا ہو گیا تھا۔ اسے اس بات کا علم تو تھا کہ اس کے خلاف ہندو لابی اور کچھ امریکنوں کی مہربانی سے ایف بی آئی سرگرم ہے، اور جلد یا بدیر یہ لوگ اسے کسی نہ کسی چکر میں پھانسنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن 11 ستمبر کے حادثے کے بعد سے جس طرح دنیا بھر میں جہاد سے دلچسپی رکھنے والے مسلمانوں پر زمین تنگ ہو رہی تھی، اس کے بعد سے پیرزادہ بھی محتاط ہو گیا تھا۔ یہاں پر یہ پارٹ ختم ہوا۔ مزید ریکارڈنگ کے لیے اگلا حصہ ملاحظہ فرمائیں۔